نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 187 آیت نمبر 69 سے 104 سورة الشورى. لیسن نمبر 187 آیت نمبر 69 to 104 سورة الشورى. تفسیر دیکھیں گے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور آپ بیان کیجئے ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. کیا تھا وہ قصہ؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب آپ نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا آپ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ انہوں نے کہا ہم تو پوجتے ہیں بتوں کو اور ہم انہی کی پوجا میں ہر وقت منہمک رہتے ہیں. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. پیچھے موسیٰ کا قصہ تھا. ترتیب کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے تھے، لیکن سورۃ شورا میں ترتیب مختلف ہے. حضرت ابراہیم کا قصہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مکہ والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پسند کرتے تھے. قریش کے جو لوگ تھے وہ خود کو حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہونے پر بڑا فخر کرتے تھے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو کعبہ کے متولی کہلاتے تھے. عزت اور احترام تھا ان کا. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے حالات پیش کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو صرف نسبتیں اس دن کام نہیں آئیں گی. کوئی کسی کے ساتھ جڑ جائے، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھا دے، انسان کے کام جو چیز آنے والی ہے اس کے اپنے اعمال ہیں. تم ابراہیم جیسے خوبصورت شخصیت رکھنے والے انسان کے ساتھ ہی کیوں نہ نسبت جوڑ لو، اگر تمہارے عمل میں کمی ہوگی تو تم کبھی بھی اس درجے کو نہیں پا سکتے. ابراہیم علیہ السلام کی بات پیچھے بھی بہت جگہ گزری کہ وہ ایک ایسی قوم میں اٹھائے گئے جو بہت حجت باز قوم تھی، پڑھی لکھی قوم تھی، مال دولت کی کثرت تھی، بہت ہی زیادہ بحثیں کرنے والے، حجتیں کرنے والے لوگ تھے. یعنی ان لیڈس ٹائپ کا ایک رویہ ان کا ہمیں سامنے آتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام ان سے بات کرتے وقت کس طریقے سے محتاط طریقے سے بات کرتے تھے کہ ان کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. دور جانے کی ضرورت نہیں تھی، بات شروع کی اپنے گھر سے اور اپنے قوم سے. پیچھے بات ہو گئی کہ باپ نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا بلکہ بادشاہ وقت کا درباری بھی تھا، پروہت تھا، ایک اعلیٰ مقام تھا. آپ کہہ لیں کہ سیاسی لیڈر کی اولاد تھے. لیکن ایسے شخص کو جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اس کے لیے اس ماحول میں رہنا کتنا اذیت کا سبب ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں آج کا سبق پڑھنے کے بعد اس کی کچھ نہ کچھ جھلکیاں تو ضرور ملیں گی. قوم نے کہا کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں بتوں کی. فنزلو، نزلو کا لفظ جو ہے زوئے لام لام سے بیٹھے ہی رہنا، جو سایہ ہوتا ہے لفظ وہ بھی اسی سے، ذلے ہما، کیونکہ سایہ بھی کسی چیز پہ پڑتا ہے نا، تو کسی چیز کے اوپر جم کر بیٹھنے کا انداز ملتا ہے. کہنے لگے جی ہم تو اسی میں بیٹھیں گے، اب تمہیں جو کرنا ہے کرو، تمہاری مرضی، تم کرتے رہو، ہم اس بات کو نہیں چھوڑیں گے. اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس قوم کا مزاج کیا تھا. ڈھٹائی والا انداز لگتا ہے کہ ہم تو یہی کام کرتے رہیں گے. قال هل يسمعونكم، اچھا یہ تو بتاؤ کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو. دیکھیے یہ ہے پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا، بہت زیادہ انٹلیکچوئل قسم کا سمجھیں، ان سے دلیل کی بات کریں جو ان کے اندر کو ہلا دے. وہ بات کی کہ جس کا وہ جواب کیا دیں گے. کہا تم بلاتے ہو تو سنتے ہیں، کیونکہ تم جو عاکفین کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور وقوف ہوتا ہی ہے کہ کسی کے سامنے اس طرح سے بیٹھ جانا کہ اسی سے اس کی عبادت کی جائے، تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ پہلی چوٹ پڑی ان کی انا پہ. او ینفعونکم، یا تمہیں کچھ نفع دیں، چلو نہیں تو یہ بتاؤ، او یدرون، یا ضرر پہنچا سکیں. بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں وہ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری ان باتوں کا جواب دیتے ہیں؟ اس سے خوبصورت انداز تبلیغ ہو نہیں سکتا، افہام اور تفہیم کا. دوسروں کو شرمندہ کیے بغیر ان کے معبودوں کی بے بسی کا اعتراف کرایا جا رہا ہے. کچھ جواب نہ بن پڑا، جس کو آپ کہہ دیں کہ خشک ہو گئے ہونٹ ان کے، زبانیں گنگ رہ گئیں، کریں تو کیا کریں. اور جب کچھ نہ کر سکے تو پھر وہی بات کہی جو ہر دور کے لوگوں نے کی، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے لاجواب ہو کر کہا بلکہ ہم نے تو پایا ہے اپنے باپ دادا کو یوں ہی کرتے کرتے. یہ دیکھ لیجیے اب اندازہ، جب انکار نہ کر سکے تو دفاع کیا باپ دادا کا نام لے کر. آج بھی 80 سے 90% دین کے نام پہ جو کام ہوتے ہیں، رسموں کے نام پہ جو کام ہوتے ہیں، معیشت، معاشرت، طرز زندگی، طرز تربیت، لباس کے پہننے اوڑھنے میں جو لوگ کرتے ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے پچھلوں کو یہی کرتے پایا. جب سب کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے میں کیا حرج ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کام کریں گے. اس سے بھی ذرا غور کیجئے گا کہ انسان کا ذہن جب دوسروں کے ہاتھ میں ہو تو بات کیسے بنتی ہے. وہ لوگ جو بالکل ہی اپنی عقل کو ختم کر دیتے ہیں نا، وہی دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، اس طریقے سے اپنی بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، قال افرأیتم، کیا تم نے دیکھ لیا، ما کنتم تعبدون، ان کی بے بسی کو دیکھ لیا جن کی تم پرستش کرتے ہو. الجھے نہیں، کوئی باپ دادا کی محبت پہ بات نہیں کی، بلکہ پیار سے، محبت سے سمجھاتے رہے، دیکھو نادان نہ بنو، بیجا ضد اچھی نہیں ہوتی، اندھی تقلید کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں، تقلید کی بجائے تحقیق کرو، تقلید کا ذہن نہ بناؤ، تحقیق کا بناؤ، جو بات باپ دادا کی تمہیں ملتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو لے لو، بلکہ دگنا ثواب ہوگا لوگے کہ باپ دادا کی بھی تمہیں اس میں محبت مل رہی ہے اور اللہ کی بھی. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں عقل اور فہم کو استعمال کرو، زندگی کے بنیادی معاملات میں تو تم اتنے سنجیدہ ہو، اور آخرت اور اللہ کے معاملے میں اپنی سوچ کے چراغ گل کر دو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا ہی کے طرز زندگی پہ آج جیتے ہیں؟ کیا صرف ان کا نام اسی لیے نہیں لیا جاتا کہ ہم اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے آزاد سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے ان کو اس طریقے سے پکڑا کہ یہ بتاؤ کہ جن کی بات تم کر رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا کل باپ دادا تمہاری مدد کریں گے؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے گزشتہ آبا اجداد، کیونکہ تم نے جن کا نام لیا وہ بھی تو اپنے پچھلوں کا ہی نام لے رہے ہوں گے نا. اقدمون اقدم کی جمع، کہ تم اپنے پچھلوں کا نام لیتے ہو، انہوں نے اپنے پچھلوں کا لیا ہوگا. افرائی تم، کبھی غور بھی فرمائیں، یہاں جو لفظ افرائی تم ہے، اس کا معنی ہے فحل ابصر تم و تفکر تم، کیا دیکھا تم نے اور تفکر کیا، غور و فکر کیا کہ بس باپ دادا کے نام پہ ہی چلتے جا رہے ہو. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنے خوبصورت انداز سے اپنی طرف بات لے آئے کہ اچھا بھائی، تم تو پھر جو کرتے ہو کر لو، اندھے بہرے بتوں کے سامنے تم بیٹھو، عبادت کرو، ان کو اپنا دوست سمجھو، لیکن میں تو ان کو اپنا دشمن اور بدخواہ سمجھتا ہوں. میری بندگی کا تعلق تو صرف رب العالمین کے لیے ہے جو میری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دشمن کیوں کہا؟ یا اس لیے کہ یہ بت اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. اتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہ بت کہ واقعی بڑے ہی دل والا کو ان سے بچے گا، ورنہ ان کی رنگینی میں تو واقعی بندے کا دل اتنا لگتا ہے کہ پھر اللہ کے نام کی محفلیں تو بڑی پھیکی لگتی ہیں. آج بھی دیکھیں جہاں مشرکانہ کلچر ہوگا وہ رنگ والا ہوگا، خوشبوئیں ہوں گی وہاں، وہاں لوگ ایک دوسرے پہ پھول پھینکتے پھریں گے. یہ وہ چیزیں جو انسان کو دور کرتی ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ کل کے بت تھے، آج بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بتوں کی طرح گھنٹوں بیٹھے دیکھتے ہیں. آ کے فون، ان میں نمازیں چلی گئیں، ہو گئے دشمن وہ اللہ کے، ان میں ماں نے پکارا، ہم نے بات نہ سنی، ذمہ داریوں سے فرار چاہا. یہ ساری چیزیں اس سے بتاتی ہیں کہ بت صرف وہی نہیں ہوتے جن کو کسی انسان کی شکل یا کسی جن یا کسی فرشتے کی شکل کی ڈمی بنا کے رکھ دیا جائے، بلکہ ہر وہ چیز انسان کا بت ہے جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ انسان کی دشمن ہے. ایسی چیزیں انسان سے ایمان چھین لیتی ہیں، جیسے جونک لگتی ہے تو جسم سے خون پی جاتی ہے نا، ایسی شرکانہ رسمیں اور ایسے کلچر اور ایسے لائف سٹائل اللہ کی محبت کا خون چوس لیتے ہیں. ऐसा इंसान फिर अपने आप को कभी भी मुतमईन नहीं कर पाता एक अल्लाह के ऊपर। फिर यहाँ गौर कीजिए, ये नहीं कहा फ़ाइनहु अदुव्वुल लकुम, क्या वो इनके दुश्मन थे? थे ना, कर तो शिर्क वो रहे थे। इब्राहिम ने अपने ऊपर बात लेकर एक और खूबसूरत अंदाज सिखा दिया, यानी कहो बेटी को और सुनाओ बहू को। यानी तबलीग में ये अंदाज बड़ा खूबसूरत होता है, आम जिंदगी में तो अच्छा नहीं है, लेकिन तबलीग डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए कि आप अपने आपको अलग कर लें, हम तो बड़े नेकों की औलाद हैं और तुम ऐसे हो। ये कहने के बजाय कि फ़ाइनहु अदुव्वुल लकुम, ये कह दिया फ़ाइनहु अदुव्वुल ली, ये पसंदीदा अंदाज है। इनडायरेक्ट बात ज़्यादा फ़ायदा देती है और इससे दूसरा बंदा ना चाहते हुए भी सोचता है। अब देखिए कि जब भी दीन की बात होती है ना, ना चाहते हुए भी हर बंदा यही सोच रहा होता है कि ये मुझे कहा जा रहा है। ये एक अजीब सा शैतान की तरफ से ख्याल डाला जाता है। सूरह तौबा में हम पढ़ चुके हैं कि मुनाफिकीन सिर्फ इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में बहुत ज़्यादा मिसफिट फील करते थे कि वो कहते थे कि कोई जो नई सूरत आ रही है ये हमारे खिलाफ आ रही है। ये बात असल में इस बात की दलील है कि फ़ी ही ज़िक्रुकुम, इस किताब में तुम्हारा जिक्र है। और वाकई अल्लाह ने चूँकि जिनसे इंसान को मुखातिब किए, हर बंदे को अपने हालात और वाकयात के मुताबिक अपना एहतसाब करने की दावत देती है। लेकिन जब उसमें तनकीद भी डायरेक्ट कर दी जाए ना कि आप उठे उठे, आप ऐसी हैं, चलें भागें, आप नहीं यहाँ बैठ सकते, नहीं नहीं आप जैसे लोगों के लिए नहीं है ये कुरान की महफिलें, तो वो कभी भी बात की तरफ नहीं आएगा। तो लिहाजा अच्छा नुक्ता है कि अपने पे बात ले लो, हाँ भाई मैं तो गुनाहगार हूँ, हाँ मैं तो हूँ, मेरे तो ये दुश्मन है, मुझे तो पता चलता है कि ये क्या करते हैं, तो इससे दूसरा बंदा खुद भी सोचता है। फिर एक दूसरी बात है कि फ़ाइनहुम अदुव, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ग्रामर की रोशनी में, हुम जमा का है, हु हुमा हुम, लेकिन आगे लफ्ज़ है अदु, ये क्या बात हुई कि ज़मीर जमा की इस्तेमाल हुई, आगे खबर जो है वो एक वाहिद दिया गया, तो इसकी वजह अरबी की कुछ है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें माने में वुसअत पाई जाती है। एक हो, ज़्यादा हो, सारे हों, ये सारे के सारे दुश्मन हैं, यानी ये एक भी दुश्मन है और सारे मेरे दुश्मन हैं। मुराद क्या है कि ऐसा शिर्क बंदे की ज़िंदगी में छोटे पे पाने में आ जाए या बड़े में आ जाए, दोनों पे दुश्मनी है। फिर इसके बाद अब यहाँ से ज़रा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अदब की इंतहा देखिएगा। उस दौर में लोगों ने मुख्तलिफ खुदा बनाए हुए थे, किसी को सेहत का खुदा, किसी को मोहब्बत का खुदा, किसी को बेटों का खुदा, कोई शिफा देता था, आज भी लोग ऐसे ही कहते हैं, कोई दाता है जो बेटे देता है, तो कोई गंज बख्श है जो खजाने देता है। इब्राहिम ने सारे खुदाओं को एक खुदा में डाल दिया कि अल्लाह रब्बल आलमीन अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीन, कि मैं तो एक रब्बुल आलमीन का बंदा हूँ, वो कौन है? अल्लज़ी खलक़नी, जिसने मुझे पैदा किया। देखिए तख्लीक से बात शुरू की। एक बंदा शिर्क से बचता ही तब है जब वो वाकई हकीकत में अपनी तख्लीक पे गौर करे, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, किस तरह से मेरे सामने ये बात हुई है, क्या उसने मुझे पैदा किया। पीछे हमने पढ़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फिरौन के सामने अल्लाह ताला का तारुफ करवाया था, लेकिन वो एक बड़े स्कोप पे था, बिग लेवल पे बात की, रब्बुस समावाती वल अर्द। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पर्सनल लेवल पे बात की। आप कह सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर में जो अंदाज था वो इज्तमाई अंदाज था, बड़ी बात कर दी, पर्सनलाइज नहीं किया किसी को, बस ओवरऑल बात कर दी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर्सनल लेवल पे आ गए, ये भी ज़्यादा मौसर होता है। मसलन आप ये कह देना कि आजकल तो लोग यही करते हैं, तो जो बैठा तो कहता है ये मेरे सिवा बाकी सब लोगों की बात है। और अगर यूं कह दिया जाए कि मुझे लगता है कि हम में से सब एक ही ये करते हैं, तो बात ज़रा छोटी होती है, सोचना आसान होता है। कुछ लोग इतने भोले बनते हैं कि उनको जितना मर्जी भी इनडायरेक्ट बताया जाए, समझाया जाए, वो सोचते हैं नहीं ये बात मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए है। तो लिहाजा यहाँ उन्होंने अल्लाह ताला की तख्लीक का तस्करा किया, उसने मुझे पैदा किया, फ़हुवा यहदीन, बस वही मेरी रहनुमाई करता है, यानी जो खालिक है वही अलहादी भी है, राह भी वही दिखाएगा। अल्लाह ने दुनिया में भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया कि जाओ धक्के खाओ, पूछो कौन खुदा है, पहले बंदर को इंसान बनाओ, फिर उसको पूजो, उसको पूजो, उसको पूजो, जो मिले तर उसके आगे सजदा करो, ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा उसने मेरी रहनुमाई की। ये कौन सी रहनुमाई है? एक तो फितरत के अहद की तरफ इशारा है, वादा अलस्त, कि दुनिया में आने से पहले उसने बता दिया कि तुम एक हो, तुम्हारा रब एक है और उसी को पूछना। پھر دوسرا یاہدین کا جو مفہوم ہم نے سورۃ طٰہٰ میں دیکھا تھا کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دودھ ماں کا کیسے پینا ہے، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تیرنا آتا ہے، پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اڑنا آتا ہے، یہ ہے یاہدین. ایک ہوتی ہے ہدایت عامہ اور ایک ہوتی ہے ہدایت خاصہ، دونوں اللہ نے دی. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں بتایا، درد ہوگی تو رونا، بھوک لگے گی تو رونا، دودھ آئے تو پینا، یہ ہدایت عامہ ہے اور ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی. والذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی، سورۃ طٰہٰ میں ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکے، اور یہاں پھر بتا بھی دیا کہ وہی خالق ہے، وہی ہادی ہے، وہی سارے کام کرنے والا ہے، کیونکہ والذی ہو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے اور وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے. یعنی خالق، ہادی، اور اب اس کے بعد الرزاق بھی وہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے صحت بخشتا ہے. اس جملے پہ رک کے سوچئے، اس ایک آیت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ چند جملے جو ہیں، اس پہ پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں مفسرین نے، ادب کے موضوع پہ. ادب مع اللہ، ادب کہتے ہیں ایٹیکیٹس کو، مینرز کو. سب سے پہلے اس کا سٹیپ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کتاب بھی ہے منہاج المسلم، اس کے شروع میں پہلا چیپٹر ہی ہے الادب فی اللہ، اللہ کے معاملے میں بندے کی کیا ادب ہو. پھر ادب مع الرسول، رسول کے ساتھ، پھر ماں باپ، پھر استاد، پھر اس سے آگے آگے چلتے چلتے جاتے ہیں. اور اسلام کیا ہے؟ دین الادب. ان آیتوں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیسے باتیں کریں. پیچھے خوبیوں کا تذکرہ تھا، تخلیق کا، ہدایت کا، یطعمنی ویسقین، تو کہا اللہ پلاتا ہے، اور جب بات ہوئی بیماری کی تو کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، یہ کہنے کی بجائے کہ جب تو مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر تو ہی صحت دیتا ہے، کیا کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. تو کیا بیمار انسان خود ہوتا ہے؟ کرتا اللہ ہی ہے. لیکن وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری طرف ہے. یہ ادب کا انداز ہے کہ حسن معاملہ کر رہے ہیں کہ بیماری کی نسبت میری طرف اور شفا کی اللہ کی طرف. والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے مارے گا اور وہی مجھے زندہ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ صرف ان چند جملوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو الخالق بھی مان لیا، الہادی بھی مان لیا، الرزاق بھی مان لیا، الشافی بھی مان لیا، المعید اور المحیی، یہ ساری صفات مان لی. ہے نا نبیوں کا کلام، ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات بیان کر دیں. کر تبلیغ رہے تھے مگر دعا کے انداز میں، ہم تبلیغ کرتے ہیں حکم کے انداز میں، یہی فرق ہے. پھر آگے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی بھی بات کرتے ہیں، والذی اطمعوا اَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا میرے لیے میری خطا کو روز جزا. یعنی اب اس کا بھی یقین ہے کہ وہ الغفور بھی ہے، الغفار بھی ہے، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے. اور پھر اگلی صفت کیا، رب ہب لی حکمن، اور رب مجھے حکمت عطا فرما. ہب سے اللہ کا الوہاب ہونا بھی جان دیا کہ وہ وہاب بھی ہے. اللہ اب تو مجھے اپنے پاس سے حکمت دے، اللہ کے الحکیم ہونے کو بھی مان گئے. حکم، حکمت، حکومت، یہ سب ایک ہی لفظ ہیں، کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو حکمتیں دیتا ہے، علم بھی دے اور عمل بھی دے. اپنے خالق کی حمد و ثنا کے بعد اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، طلب کا دامن بڑھتا گیا. حکمن سے مراد علم اور عمل کا کمال مانگا، کہ اللہ جو علم تو مجھے دے رہا ہے اب اس کو سنبھالنے کے لیے وہ سینہ بھی تو دے، جس برتن میں اس علم کو ڈال سکوں، جس سے تیرے اشاروں کو سمجھوں، جس سے اس منصب جلیلہ کے تقاضوں کو پورا کر سکوں، تیری مخلوق کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے یہ سیکھ سکوں. اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے حکمت دے. کیا پتہ چلا کہ جب علم اللہ سے مانگا تو حکمت بھی اللہ سے مانگنی ہے، اور علم کے بغیر حکمت مانگی. حکمت کے بغیر کا علم ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے پاس تو مشین پڑی ہے لیکن اس کو استعمال کرنی نہیں آتی. या वो मशीन जिसको पानी नहीं लगाना था उसको पानी में जाके धो दिया। इल्म बहुत आसान होता है लेना, एक दो साल में मिल जाता है अगर इंसान डिवोट करे अपने आप को। हिकमत के लिए ज़िंदगियां लगानी पड़ती हैं। इल्म बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन के साथ भी मिल जाता है, कानों को टकराते रहे लफ्ज़, इल्म मिलता जा रहा है, हिकमत नहीं मिलेगा। आजमा के देख लें, घर के अंदर काम कर रहे हैं, किचन में आप साथ सीडी लगा लें, आपके कानों में लफ्ज़ टकराएंगे लेकिन आधे आप सुनेंगे आधे नहीं सुनेंगे। बाद में कोई पूछेगा तो कहेंगे ये बात तो उसमें हुई नहीं थी, क्यों? कि उस वक्त सिर्फ इल्म ले रहे थे। हिकमत लेने के लिए बंदे को हिकमत चाहिए होती है, और नबियों ने अल्लाह से हिकमत भी मांगी इल्म भी मांगा, हालांकि पहले से नबूवत पे फाइज थे। और ज़िंदगी भर हिकमतों के साथ जीने के बाद वल्हिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे मिला दे अपने नेक बंदों के साथ, मेरा इंजाम अच्छा कर दे, मैं इस दुनिया में भी रहूं तो नेकों का साथ मिले और जाऊं भी तो नेकों से मिलूं, क्योंकि नेक और सालेह बंदों की रफाकत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसी की तमन्ना यहाँ हज़रत इब्राहीम करते हुए दिख रहे हैं, और इसी की तमन्ना हज़रत यूसुफ़ ने की थी। जब सब कुछ मिल गया, घर वाले भी मिल गए, हुकूमत भी मिल गई, तो फिर कहा कि अल्लाह आप मुझे नेकों का साथ दे दे, इसलिए कि नेक लोगों का साथ बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। कहा कि अल्लाह मुझे नेकों का साथ दे दे, और अल्लाह के नबी सल्लम आखिरी दौर में क्या कह रहे थे, आपके करीबी साथी कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लम निज़ा की घड़ियों में थे तो आप यही दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा रफ़ीक लाला, अल्लाह तो रफ़ीक आला, अल्लाह मुझे अच्छी रिफाकत में ले ले, वज अली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन, और अल्लाह मेरे लिए सच्ची नामवरी अता फरमा, मैं दुनिया से चला जाऊँ तो लोग ये ना कहें कि खसकम जहाँ पाक। शुक्र है अल्लाह का जान छुटी गया और जान छुट गई, इससे हमारी जान छुटी, हम इससे बच गए, नहीं लोग मेरा जिक्र खैर करें। यहाँ पे आके अब फिर बात होती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाकी चीज़ों के साथ साथ अल्लाह ताला से ये क्यों मांग रहे हैं कि लिसान न सिदकिन, और दूसरी बात है कि लिसान न सिदकिन से यहाँ मुराद क्या है। लिसान कहते हैं अरबी ज़ुबान में ज़ुबान को, फ़र्क समझिएगा, एक होते हैं कान और एक होती है हेयरिंग, यानी कान और समात, आँखें होती हैं और साथ उसके बसारत होती है। इसी तरह एक होता है बोलना टॉकिंग, और एक होती है लिसान। जैसे लिसान क्या है, ये ज़ुबान का टुकड़ा, ये टंग के मानों में, या लिसान सिदकिन क्यों कहा? कहना तो ये चाहिए था कि लोग मेरे बारे में अच्छी बातें करें। तो यहाँ लिसान सिदकिन से मुराद है ज़िक्र खैर, यानी लोगों की ज़ुबान पर मेरा ज़िक्र खैर रहे। ली का लफ्ज़ जो है ये नफ़े के लिए आता है, यानी लाम नफ़े का है, ए अल्लाह मुझे ऐसे तरीके और ऐसी उम्दा निशानियाँ दे अता फरमा कि जिसकी दूसरे लोग क़्यामत तक पैरवी करें, एक ये मानी है इसका, यानी मुझे ऐसी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे कि लोग मेरे नक्शे कदम पर चलें और मुझे याद करें। एक दूसरा मफहूम भी है कि मेरे मरने के बाद जब भी कभी मेरा ज़िक्र आए तो लोग अच्छे नाम से मुझे याद करें, और अल्लाह ने यह दुआ कबूल की। यहूद नसारा मुशरिकीन ने मक्का और आज के मुसलमान सब हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से होने पे फ़ख्र करते हैं। अब यहाँ छोटी सी बात आती है कि भाई क्यों, क्या ये जायज़ है? क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला मेरे लिए ये कर दे वो कर दे? हम इस पे करेंगे बात अभी एंड पे। मैं चाहती हूँ कि जहाँ तक ये एक मज़मून है इसको पूरा करके देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुबहान तआला से क्या मांगते हैं। हम इन आयतों पे थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे कि ये जो बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही कि अल्लाह ताला तू मेरी तारीफ़ कराना, तो क्या इससे ये मुराद है कि फिर लोगों के अंदर तारीफ़ करवाने के शौक़ से नेकियाँ की जा सकती हैं और करनी चाहिए, और क्या पसंदीदा? इस मौजू को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि कोई गलती ना खाए। पहली बात, लिसान सिदकिन से मुराद अरबी में अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे सनाउल हसन, बेहतरीन तारीफ, तेरे नेक बंदों की ज़ुबानें मेरी सताइश करती रहे, तूने मुझे बंदगी की जो नेमत दी है ये इतनी बढ़ जाए कि दूसरे लोग क़्यामत तक मुझे खलीलुल्लाह के नाम से याद करते रहे। इसी तरह लिसान सिदकिन की एक तारीफ़ की गई है नेक दुआएं, کہ لوگ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھتے رہے. عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ کوئی کام جب کسی میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کو وہی چیز کہہ دیتے ہیں. مثلا سخاوت, بہت زیادہ خرچ کرنا, جنرسٹی ہوتی ہے نا, اس کو عربی زبان میں ید کہتے ہیں, ہاتھ, کیونکہ ہاتھوں سے جاتی ہے نا. یہاں لسان کہنے میں وہی مبالغہ ہے, بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ لوگوں کی زبانوں سے میرا ذکر خیر ہو, کا مجھے زبان ہی بنا دے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ فلاں شیر جتنا بہادر ہے, اور کسی کو کہا جائے یہ تو شیر ہے, تو ایگزیجریشن اس میں زیادہ ہوتی ہے. اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو ہم ایک جگہ پڑھتے ہیں, سورہ قصص میں آپ پڑھیں گے جا کے آگے, کہ تلک الدار الآخرتی نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ تو ہے آخرت کا گھر, ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے. یہاں کہا جا رہا ہے تعریف کرو تو لگتا ہے کہ کانٹراڈکشن ہے, لیکن کانٹراڈکشن نہیں ہے. اگر آپ غور کریں نا تو ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اس دعا کے مانگنے کا مقصد حب جاہ نہیں ہے, ان کو بڑا نہیں بننا تھا, لیڈر نہیں بننا تھا ان کو, ان کو کوئی صدارت یا وزارت نہیں چاہیے تھی, کوئی عہدہ نہیں چاہیے تھا, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو میری آخرت کا سامان بنے, اور مجھے اس طرح کام کرتا دیکھ کر دوسرے لوگوں کو رغبت ملے اور وہ میرے نقش قدم پر چلے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے نام اعمال بند ہو جاتا ہے, لیکن وہ کام جو اپنی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے وہ کام اس کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں. بالکل یہی چیز یہاں سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ اس کوشش میں رہے کہ اللہ مجھ سے کوئی کام کرا اور میرے اس طرز زندگی کو دیکھ کر دوسرے بھی ویسے ہی کام کرتے رہے تاکہ وہ میرا صدقہ جاریہ بنے. یہ ہے لسان صدق. یہ نہیں کہا کہ لوگ مجھے ہیرو بنا کے پوچھنے لگیں, میری شخصیت کے سحر میں کھو جائیں, اور میں دنیا سے جاؤں تو ساتھ ہی دنیا سے سارا دین کا کام بھی ختم ہو جائے. نہ اللہ کے نبی نے یہ کہا, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا. اس کے برعکس اگر صرف نام عہدوں کے لیے کوئی بڑائی چاہیے تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی زیادہ سوچ میں مبتلا کرنے والی حدیث ملتی ہے ترمذی اور نسائی میں کعب بن مالک سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں, وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں. یہ بہت زیادہ دل پہ بوجھ پڑنے والی باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے جو خاص طور پہ دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, کہ کہیں ہمارے اندر ان میں سے کوئی بات تو نہیں, اور کل اللہ آپ کو بھی جوڑے. ساری زندگی کا بھی یہ کھیل ہے آپ کا, یہ آپ کا دو چار سال کی بات نہیں ہے. یاد رکھیں یہ دو چیزیں موٹی موٹی کر کے لکھ لیں کہ دو چیزیں انسان کے دین کو نقصان کا شکار کر دیتی ہیں. نمبر ایک, مال کی محبت. دل اتنا مال کی محبت میں چور ہے کہ بس خالی نہیں ہو رہا. اور دوسری, اپنی عزت اور جاہ کی طلب, مجھے بڑا بناؤ, میرا مقام کیا ہے, مجھے بتاؤ میرا کیا رتبہ ہے, میرا کیا مقام ہے, بتائیں میرے پاس کیا مراعات ہے. یہ چیز دین کو نقصان دیتی ہے. طبرانی کی بھی یہ روایت ہے اور کئی حوالوں میں بھی موجود ہے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابن عباس سے ہمیں ملتی ہے کہ جاہ اور ثنا, یعنی بڑا بننا اور تعریف کروانا, اس کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے. آپ ذرا سوچیں, کسی سے اپنی تعریف کرانا مشکل ہے؟ لے لیں بچے اور ماں کی مثال کو دوبارہ. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی تعریف کرے, کیا کریں گے آپ؟ بچے نے چاکلیٹ مانگا, لو بیٹا, کینڈی مانگی, لو بیٹا. وہ کوئی خراب کام کرنا چاہتا ہے آپ نہ کریں, آپ اس بچے سے پوچھیں بیٹا ممی کیسی ہیں, کیا کہے گا؟ ممی از ویری گڈ, بہت پیاری لگے گی اس کو ممی. اب آپ ہیں ایک ظالم ماں, وقت پہ کھانا دیتی ہیں, وقت پہ چیز دیتی ہیں, کینڈی کھانے نہیں دیتی, کھجور دیتی ہیں, آپ اس بچے سے پوچھے ممی کیسی ہیں تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نا ممی از ویری سخت, ابو بہت اچھے ہیں, وہ چپکے سے پکڑا دیتے ہیں. تعریف کرانا اتنا آسان ہے واللہ. اگر آپ دنیا میں چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں, یہ سب سے آسان کام ہے. لیکن جب بندے کو مقام اپنا نہیں, دین کا مقام پیارا ہوتا ہے, آپ کو اپنے بچوں کی اصلاح پیاری ہے, آپ اپنے بچوں کے دان نہیں خراب کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں مجھے برا کے, سخت کے, جو مرضی کے, میں نے اس کو وہ بتانا ہے جو میرا فرض ہے, جس سے کل اس کا اچھا کردار بنے گا, جس سے کل یہ ایک اچھا شہری بنے گا. اگر اپنی ذات میں کھونے والے لوگ ہوتے دین کا کام کرنے والے تو آج دین ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ ان کی ذاتیں ختم ہو گئیں۔ کل من علیہا فان، سارے ہی فانی ہیں۔ کل وجہ خالق، ہر چہرہ ہلاک ہونے والا ہے۔ لہٰذا کبھی زندگی میں کسی بڑے مقام پہ آ پائیں، کبھی صرف اس لیے لوگوں کے ساتھ نرمی نہ برتیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، اور سختی کی تو لوگ کہیں گے یہ برے ہیں، یہ سخت، یہ میں اچھے نہیں لگتے۔ بعض لوگ لوگوں کو اتنے پیارے لگتے ہیں، اتنا لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، بات نہیں ان کی مانتے۔ آپ دیکھیے اولادوں کو دیکھیں، ماں باپ سے بچے اتنا پیار کرتے ہیں، بات پھر نہیں مانتے۔ کچھ بچے بچپن میں ماں باپ کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن بات مانتے ہیں ان کی آج بھی، تو کون سا بہتر ہے؟ وجل لسان صدق فی الآخرین، ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے بعد میری اولاد میرے لیے اچھی ہو۔ مجھے یہاں پھر اپنے والد کی ایک بات یاد آ جاتی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ کرنا اپنے لیے، یعنی کچھ لفظ ان کے تھے مجھے صحیح یاد نہیں، صوبہ جگ کی، یہ اینڈ پہ آتا تھا کہ کام تم اپنے لیے اچھا کرو گے اور صوبہ تمہیں سارے جگ کی مل جائے گی۔ کام تو تم نے اپنے لیے کرنا ہے، اچھا برا اچھا کرو گے تو سارے خود ہی تمہیں اچھا کہنے لگ جائیں گے، حالانکہ تم نے اپنے لیے کیا، اور اگر کام ہم اپنا ہی برا کریں، برائی سارے معاشرے کی مل جائے گی۔ تو لہٰذا درد مند دل جو ہوتے ہیں نا، جو اصلاح کے طالب ہوتے ہیں، جو کسی چیز کی کوالٹی کے کانشیس ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں یا برا کہیں، پھر کہتے رہے ہم نے ان کو وہ بات کہنی ہے جو ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ جب مبلغین اور دین کی دعوت دینے والوں کی سوچ یہ ہو جائے نا کہ میں نے تو وہ باتیں لوگوں کو بتانی ہیں جس سے لوگ واہ، کتنے آسان مسئلے بتاتے ہیں، کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم نے نہیں سخت بات بتانی ہے، ایسے پھر لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، تو وہ چیز بھی دین کو بہت نقصان دیتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ دنیا میں عزت اور جاہ کی محبت تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے، تین کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر ایک، اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور اس کے مقابل دوسرے کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہ ہو، یعنی آپ اس لیے نہ بڑے بنیں کہ دوسروں کو چھوٹا کریں، بلکہ آخرت کے فائدے کے لیے ہو کہ لوگ میرے معتقد ہو کر نیک اعمال میں میرا اتباع کریں۔ یعنی کوئی مجھ سے کیوں عقیدت رکھے؟ تاکہ لوگ میری پیروی کریں اور آخرت اچھی کریں۔ ہر استاد یہ سوچ سکتا ہے، ہر ماں باپ یہ سوچ سکتے ہیں، ہر لیڈر یہ سوچ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ عزت کرائیں اپنے بچوں سے، اپنی استادوں کو عزت کرانی چاہیے، شاگردوں سے دین کی عزت کے لیے اپنی عزت کرائیں۔ اگر استاد چل رہا ہے تو پیچھے چلیں، یہ استاد کی عزت نہیں ہے، یہ اس دین کی عزت ہے جو آپ کو اس سے ملے گی۔ ماں باپ کے پیچھے آپ چلتے ہیں، یہ ماں باپ کی عزت نہیں ہے، یہ اس ادب کی وجہ سے جو کہ آپ کو ان ماں باپ کا کرنا ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے کہ آپ اس لیے کسی سے اپنی عزت کروائیں کہ لوگ نیک عمل کریں اور آخرت میں آپ فائدہ حاصل کریں۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جھوٹی ثنا خوانی مقصود نہ ہو، کہ آپ میں ہے تو خوبی کوئی نہیں اور آپ کے ارد گرد بیٹھے لوگ آپ کی تعریفیں کرتے رہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا یہود کے قصے میں کہ چاہتے کیا ہے کہ یحمد بما لم یفعلوا، اس پہ بھی ہماری تعریفیں کی جائے جو ہم نے کیا بھی نہیں، یہ بہت ہی بری صفت ہوتی ہے۔ اور تیسری کیا ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے کسی گناہ یا دین کے معاملے میں مداہنت اختیار نہ کرنی پڑے، سست نہ ہو جائیں دین کے معاملے میں اس تعریف کو سن کے۔ باقی رہ گئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ تو خود سکھایا کرتے تھے، ایک بڑی پیاری دعا مجھے یاد آ رہی ہے ایسے موقع پہ کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرن، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے۔ مجھے تو بڑا تیری نظروں میں بننا ہے، لوگ مجھے بڑا کیسے سمجھے؟ اب یہاں پھر کوئی شو مارنے لی بات ہے؟ نہیں، مراد کہے کہ میں ایسے بڑے کام کروں کہ لوگ میرے ان نیک اعمال میں میری پیروی کریں۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے، جو شخص واقعی صالح اور نیک ہو، لوگوں کی نظروں میں نیک بننے کے لیے ریاکاری نہ کرے، اس کے لیے لوگوں کی طرف سے مدح اور ثنا کی محبت مذمم نہیں ہے۔ یعنی آپ میں واقعی خوبی ہے تو پھر اگر آپ سوچتے ہیں کہ لوگ آپ کی اس پہ تعریف کریں تو اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی برائی نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ بچتے بچاتے کہیں بھی نفس نہ موٹا ہونے پائے، کیونکہ جہاں انسان اپنی ذات کی بڑائی کی فکر کرتا ہے تو وہاں بعض دفعہ دین کو بھی پیچھے کرنے لگتا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد ہم سب کو بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی پیاری دعائیں وہ کیسے مانگ رہے ہیں؟ हमें क्यों नहीं आती ऐसी दुआएं? हम क्यों नहीं सोचते? आप देखिए कि जितनी मार्फत ज़्यादा होगी ना, उतनी खूबसूरत दुआएं निकलेंगी। जो बच्चे अपने माँओं से बड़ा प्यार करते हैं ना, उनको माँओं से लाड करने भी आ जाते हैं। गले में बाहें डालेंगे, कभी पाँव दबाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। इसी तरह जब बंदे को अल्लाह से मोहब्बत होती है ना, उसके एहसानात का एहसास होता है, उसकी नेमतों का एहसास होता है, तो बंदा इस तरह की लाड वाली बातें करता है, प्यार वाली बातें करता है। और असल तौहीद बता दी इब्राहिम ने इन चंद दुआओं में। उसकी रबूबियत को पहचाना, उसकी अलूहियत को पहचाना, डर उसी से, उम्मीद उसी से, खौफ उसी का। मुझे ऐसे लगता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चॉइस कितनी खूबसूरत थी। दुआ भी कितनी प्यारी मांगते हैं, इतनी तारीफें की रब की और मांगा क्या? पहली दुआ देखें जो अपने लिए मांगी क्या है, हबली हुक्मन, अल्लाह हिकमत दे, मज़ीद इल्म दे, अल्लाह मैं इस इल्म पे अपने आप को काफ़ी ना समझूं, बल्कि और दे, और इल्म जो दिया अब उसको इस्तेमाल करना भी आए। और दूसरी चीज़ क्या मांगी, वल्हिकनी बिस्सालिहीन, सोहबत सालिहीन। इस पे पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं, आप पढ़ के देखें आइमा कराम की, कि सोहबत सालिहीन को पाने के लिए इंसान के दिल में कितनी तलब होनी चाहिए। ऐसी ये दुआएं मौत के वक्त नहीं निकलती मुंह से कि अल्लाहुम्मा बिर्रफीक लाला। जिस बंदे की हयात जमील होती है ना, उसी का बाद में जिक्र जमील होगा।